इल्म, पिछली बार भी इसी मौजूद की हदीस आई थी इल्म की फजीलत के बयान में। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वअल्लम आदम अलअस्मा कुल्लहा सुम्मा अरसहुम अलल मलाइकत, कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, इल्म अता किया, और फिर आदम अलैहिस्सलाम और मलाइका का इम्तिहान किया, आदम अलैहिस्सलाम और मलाइका का इम्तिहान किया। अब किस चीज़ से इम्तिहान किया और इम्तिहान का मकसद क्या था, किस चीज़ के लिए इम्तिहान किया और इम्तिहान का मकसद क्या था? इम्तिहान इसलिए किया कि आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत फजीलत मलाइका के ऊपर साबित हो जाए। इम्तिहान इसलिए किया कि आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत, आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत वो मलाइका को समझ में आ जाए, फरिश्तों को ये बात समझ लें, और इस अफजलियत को, आदम अलैहिस्सलाम की इस अफजलियत को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को इख्तियार किया वो इल्म को इख्तियार किया, यानी इल्म के ज़रिए आजमाया और इल्म के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम की अफजलियत को साबित किया। तो फरमाते हैं तो ये आयत जो है ये इल्म की फजीलत पर दलील है। क्या है? इल्म की फजीलत पर। فَلَوْ كَانَ فِي الْإِمْكَانِ وَجُودُ الشَّيْءِ أَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ لَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ إِظْهَارُ فَضْلُ بِذَلِكَ الشَّيْءِ, اگر علم سے کوئی افضل چیز ہوتی ممکنات میں موجودات میں, اگر علم سے کوئی چیز افضل ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو اختیار کرتے آدم علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت کرنے کے لیے, چونکہ علم سے اشرف و افضل کوئی اور چیز نہیں ہے, تو اس لیے اسی علم کو اس کے لیے اختیار کیا گیا۔ تو یہ بجائے خود علم کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ سمجھ گئے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع رسول و اولو الامر منکم, آپ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو تم میں سے اولو الامر ہوں ان کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر یا تو سلطان ہوگا یعنی صاحب حکومت ہوگا, یا تو علماء ہوں گے۔ تو اصل حاکم جو ہیں وہ علماء ہی ہیں۔ کیوں؟ جو امرا ہیں یا جو حکام ہیں اسلامی حکومت میں وہ علماء سے پوچھ کر حکومت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اگرچہ حکم چلتا ہے حاکم کا, لیکن وہ تابعہ ہوتا ہے عالم کا, وہ تابعہ ہوتا ہے عالم کا۔ تو عالم متبوع ہوا اور حاکم تابع ہو گیا, عالم اس کی اتباع کی جا رہی ہے اور حاکم جو ہے وہ اس کی اتباع کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے بھی علم کی فضیلت صراحتاً کیا ہے؟ ثابت ہے. اور یہ آیت تو پہلے بھی آئی, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں. تو اس کے لیے دو چیزوں کو بیان کیا, ایک ایمان کو اور ایک علم کو. ایمان اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, درجات کو بلند کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عالم لوگ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ عالم لوگ ہی ہیں, صاحب علم ہیں. اور اللہ کی خشیت, اللہ کی خشیت جس کا, جس پر مدار ہے تقویٰ کا, اور تقویٰ جو جس پر مدار ہے نجات اور ترقی درجات کا, اس کا مدار ہے علم پر. تو جتنا انسان کو علم زیادہ ہوگا, اپنے مولا کی معرفت اسی حد میں بڑھ جائے گی, تو جب معرفت بڑھے گی تو خشیت بھی بڑھے گی. جب خشیت بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی نوازشات کا کیا ہو جائے گا, مستحق ہو جائے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين, اگر کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو جہنم سے خلاصی پائے ہوئے ہیں, آزادی پائے ہوئے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ طالب علموں کو دیکھے, اس کو چاہیے طالب علم دین کو دیکھے. جو علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس کو دیکھے. یہ وہ جماعت ہے جو جہنم سے کیا ہے, خلاصی پائی ہوئی ہے. اور فرمایا, ومن طلب العلم للہ فهو كصائم نهاره وكالقائم ليله, اور جو علم حاصل کرتا ہے, طالب علم بنتا ہے, تو وہ ایسا ہے جیسے ہر دن روزہ رکھنے والا اور ہر رات بیداری کرنے والا, شب بیداری کرنے والا, ہر رات میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنے والا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مرفوعاً نقل کی گئی ہے, فرمایا, من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام كان بينه وبين الانبياء درجة واحدة في الجنة, جو شخص علم حاصل کرے, اس پر موت آئی اور اس سے وہ علم کا طالب تھا. کس چیز کا طالب تھا؟ علم کا طالب تھا. اور علم کی طلب کس غرض سے تھی؟ دنیا کو حاصل کرنے سے, دنیا کا جاہ و حشمت, یا کہ لوگ اس کی عزت کریں, اس لیے نہیں, بلکہ وہ علم دین اس لیے حاصل کر رہا تھا کہ وہ اس سے اسلام کا احیاء اسلام اس کا مقصد تھا. یعنی شریعت دنیا میں زندہ ہو جائے, دین اسلام زندہ دنیا میں زندہ ہو جائے اور زندہ رہے, اس کے لیے وہ علم حاصل کر رہا تھا. اگر کوئی ایسا شخص ہے تو سمجھ لینا چاہیے انبیاء اور اس کے درمیان ایک ہی درجے کا فرق ہوگا قیامت میں. انبیاء اور اس کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. جو علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے, علم دین کی طلب رکھتا ہے, کیا رکھتا ہے؟ علم دین کی طلب رکھتا ہے, طالب علمی کرتا ہے. کیوں طالب علمی کرتا ہے؟ طالب علمی اس لیے کرتا ہے کہ کسی مسجد کی امامت کرے, یا کسی مسجد میں خطیب بنے تنخواہ کے لیے یا کسی اور غرض کے لیے یا لوگوں میں بڑھائی کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں احیاء اسلام ہو جائے، اگر اس غرض سے دین حاصل کرتا ہے، طالب علمی اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کان بینہ و بین الانبیاء درجۃ واحدہ فی الجنہ، جنت میں ایک ہی درجے کا فرق ہوگا. اب یہاں سے دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دین علم دین میں کیا لگتا ہے کا طالب بنتا ہے، اب اس علم دین کے طالب بننے کے لیے مدرسے میں داخلہ ہی ضروری نہیں، ہر ایک شخص حقیقتاً مرنے تک طالب علم ہی ہے، ہر شخص جہاں تک دنیا میں ہے، کیونکہ اس علم کی انتہا نہیں، اس علم کی انتہا نہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں اب متعلم نہیں رہا، میں اب طالب علم نہیں رہا، مجھے اب سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے اس سارے علم کا احاطہ کیا، کیونکہ اس علم کا احاطہ ناممکن ہے، محال ہے، کیونکہ یہ غیر متناہی ہے. یہاں معرفت الہیہ کو حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات غیر متناہی ہیں، جس کی کوئی حد نہیں، تو یہ کہاں تک حاصل کر سکتا ہے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ ہی کی شان ہے، وہ بکل شیء محیط، وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم کے ساتھ. یہ اللہ کی صفت ہے کہ ہر چیز کو اپنے علم کے ساتھ کیا کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہے. اور بندہ یعنی اس بے پناہ سمندر سے ایک قطرہ اگر حاصل کرے تو اس کے لیے بہت بڑا ہے، اور یہ جتنا چڑیا اپنی چونچ میں لے سکتی ہے اتنا بھی علم اس کو حاصل ہونا مشکل ہے، اگر اس علم کو علم الہی کے ساتھ کیا کیا جائے، موازنہ کیا جائے، اس کا کوئی موازنہ نہیں. تو یعنی غرض یہ کہ اب کوئی سمجھے کہ نہیں، طالب علمی کا زمانہ گیا، ہم بوڑھے ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو ہم اب طالب علم نہیں بن سکتے، یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے. صحابہ کرام تو آخر عمر میں طالب علم بنے، جب ایمان لایا کوئی 40 سال کا تھا، کوئی 50 سال کا تھا، کوئی 30 سال کا تھا، کوئی 38 سال کا تھا، اس طرح سے صحابہ کی زندگی تھی، اور تب ایمان لایا، اور اس پر بھی کچھ وقت مشکلات میں گزرا، مکی زندگی بھی مشکلات میں گزری، تو اس کے بعد کچھ فراغت ملی، تو طالب علم دین کی طلب میں اس طرح سے منہمک ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درجات صحابہ کو عطا کیے جو ہم سنتے ہیں اور جو ہم تھوڑا سا جانتے ہیں، لیکن حقیقتاً صحابہ کا مقام اس کو ہمارے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک حدیث مرفوعاً نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں لوگوں کو پھر اٹھائیں گے تو علماء کو الگ کریں گے، علماء کو، فَيَقُولُ يَا مَعْشَرَ الْعُلَمَاءِ إِنِّي لَمْ أَظْهَرْ نُورِي فِيكُمْ إِلَّا لِعِلْمِي بِكُمْ، یعنی علماء کی جماعت، میں نے تم کو جو علم دیا، اس کا جو نور دیا، اس لیے نہیں دیا کہ میں تم کو عذاب کروں، یعنی میرا تم کو علم دینا اس بات کا ہی مقتضا ہے کہ میں تم کو عذاب دوں، اس لیے اگر مجھے تم لوگوں کو عذاب دینا تو میں تم کو علم ہی نہ دیتا. ان تلقوا فقد غفرت لکم، تم چلو میں نے تمہاری مغفرت فرمائی. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم الخیر اذا مات بقى علیہ طیر السماء ودواب الارض وحیتان البحور، جب خیر خائی کا، نصیحت کا، خیر کا سکھانے والا، اس کی اشاعت کرنے والا، اس کا سمجھانے والا، اور خیر تو نام ہے دین کا، یعنی دین کا کوئی استاد، دین کا کوئی مبلغ، دین کا کوئی سمجھانے والا، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس پر آسمانوں کے پرندے اور زمین کے چار یعنی چوپائے اور سمندروں کے مچھلیاں تک روتی ہیں، اب اس سے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں اشرفیت رکھی ہے، کس چیز میں اکرام رکھا ہے، کس چیز میں افضلیت رکھی ہے، اور کون سی چیز جو ہے زندگی کس چیز پر لگانے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو اشرف بنایا، کون سی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کون سی چیز اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اور کون سی چیز انسان کو کس چیز میں، اسی میں ایک روایت آگے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ باتیں فرما رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے معلوم ہوا کہ اس شخص کا انتقال ابھی ہونے والا ہے، یہ وقت عصر کے بعد کا تھا، تو اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب میرا آخری وقت ہے، اب مجھے بتا دیجئے کہ میں جو سب سے زیادہ افضل کام عبادت ہو میں اسی میں مشغول ہو جاؤں تاکہ میرا انتقال افضل ترین عبادت میں ہی. تو انہوں نے فرمایا اشتغال فی درس، یعنی یہ مفہوم ہے، یعنی تم درس و تدریس اس میں مشغول ہو جاؤ، یہ افضل ترین چیز، اور وہ اسی میں مشغول ہو گیا اور روایت میں ہے مغرب سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس صحابی کا انتقال مغرب سے پہلے ہو گیا. اب یہاں سے معلوم ہوا کہ افضل ترین عبادت کیا ہے، ہاں؟ وہ یہ جو فالا فالا کرتے ہو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کو مت سمجھو ہمارے مغز کھائے جا رہے ہیں، یہ استاد یہ کیا فالا فالا کی رٹ لگا رہے ہیں، سمجھ گیا؟ ایک شخص شب بیدار ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، اور طالب علم صرف اتنا کرتا ہے، تو یہ طالب علم اب یعنی اللہ کی محبوب عبادت میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جب شروع کیا تو اقرا سے شروع کیا، کہاں سے شروع کیا؟ قرآن کو شروع کیا اقرا سے شروع کیا، لیکن خالی اقرا نہیں فرمایا، پڑھو، اس کا مطلب یہ جو آ گیا ہے پڑھو، ہاں؟ چاہے جغرافیہ ہو، چاہے ایسٹرالوجی ہو، نجومیات ہو یا اور کچھ ہو، خالی اقرا نہیں فرمایا، فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. اب ظاہر ہے اللہ کا نام جس علم پر لیا جائے گا وہی علم جو ہے قابل حصول ہے، ہے کہ نہیں؟ اقرا بسم، اب حرام پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. یعنی علوم ایسے کچھ ہیں جو کچھ تو فرض عین ہیں، کچھ تو فرض کفایہ ہیں، اور کچھ مباح ہیں، اور کچھ حرام ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہاں یہ خالی اقرا نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب ہم نے تو اقرا کو لے لیا لیکن اس کے آگے والی چیز کو چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے پڑھو، ہم بھی تو پڑھتے ہیں. ہاں بھائی پڑھتے تو ہیں، لیکن دیکھو کیا پڑھتے ہیں، کون سی چیز پڑھتے ہیں، اور کون سی چیز پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے. تو آگے کیا فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، اقرا وربک الاکرم، الذی خلق اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بتایا، یہاں مفسرین نے، اب پہلے بھی ہے علم اقرا بسم ربک، اور آگے بھی ہے علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ سارے علم کی بات ہو رہی ہے اور بیچ میں اکرام کی بات ہو رہی ہے، اکرم ربک الاکرم، اور بیچ میں ایک چیز لائے خلق الانسان من علق، آگے سیاق و سباق دونوں میں کیا ہے، علم ہی کی باتیں ہیں، اور بیچ میں ایک آیت لائے ایک الگ خلق الانسان من علق، اے انسان تو یاد کر تو نے میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا، ایک گندے پانی سے اور تم ایک تھوڑا سا خون کا لوتھڑا اسے، یعنی یہ تمہاری ایک خصیص، ایک حقیر، ایک تمہاری، ایک تمہارا زمانہ تھا، ایک تمہارا حال تھا جب تم ایک حقیر و خصیص چیز تھی، ٹھیک ہے نہیں، اور پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اکرام کا تاج کیا کیا پہنایا، وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَم، بنی آدم پر کرم اکرام کا تاج پہنایا، تو پہلے تمہاری یہ حالت تھی، اب اس حالت سے اس حالت میں کیسے آ گئے، علم الانسان ما علم یعلم، علم بالقلم، یعنی یہ سارا تمہیں علم ہی کی وجہ سے مل رہا، یہ سارا تجھے، ورنہ تو دیکھ تیری حیثیت کیا تھی، تیرا حال کیا تھا، تجھے دیکھنا یہ چاہیے تیرا حال کیا تھا، تمہاری حیثیت کیا تھی، کہ اگر کپڑے پر وہ پانی لگ جائے تو تم اس کو جب تک دھو گے نہیں، اپنے کو پاک نہیں کرو گے، تمہاری نماز نہیں پڑھ سکتے، تم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں جا سکتے، اتنے ناپاک اس پانی کو تم خود سمجھتے ہو، تو اس ایک حال تمہارا وہ تھا، اور ایک حال یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو، یہ ساری فضیلت کس چیز سے مل گئی، یہ ساری فضیلت علم سے مل گئی، تو فرمایا جب یہ عالم دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان کے پرندے، زمین کے چوپائے اور سمندر کی مچھلیاں تک روتی ہیں، افسوس کرتی ہیں، کیوں افسوس کرتی ہیں، ان کا کیا ہوا، وہ کیوں افسوس کرتی ہیں، وہ کیوں رونے لگتی ہیں، ان کو کیا مصیبت آ گئی، ان کو واقعی مصیبت آ گئی، یہ جب تک ایسا شخص زمین پر تھا تو رحمتوں کا نزول ہوتا تھا، رحمت باراں ہوتا تھا، اور اس میں ان کو بھی حصہ ملتا تھا، ان مچھلیوں کو بھی حصہ ملتا تھا، ان چرندوں پرندوں کو بھی حصہ کس سے ملتا تھا، طالب علم سے اور عالم دین سے، طالب علم سے عالم، اس لیے جب یہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس پر وہ افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری مرفوع حدیث میں ہے، فرمایا قال علیہ الصلاۃ والسلام رحمت اللہ علی خلفائی، میرے خلیفوں پر، میرے خلفاء پر اللہ کی رحمت ہو، فقیل من خلفاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں، فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونها عباد اللہ، میرے خلفاء وہ ہیں جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں، میری سنتوں کو، اور اللہ کے بندوں کو دین سکھانے والے، یعنی معلمین ہیں، وہ کیا ہیں، اللہ کے رسول کے خلفاء ہیں، مالدار نہیں، دنیا میں کسی اور عہدے والے لوگ نہیں ہیں، یہ یہی لوگ ہیں جو اس علم دین کو حاصل کرتے ہیں، گھر کو چھوڑتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑتے ہیں، اور اس اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں، اور اس کے معانی کی حفاظت، اور پھر آخر میں مدرسوں سے نکل کر اس کی اشاعت میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، تو یہ خلفاء کیوں، نبیوں نے دنیا میں کیا کام کیا، دنیا میں نبیوں نے کیا کام کیا، مکان بنائے، بڑے بڑے اور کچھ یہ کیا، ہاں، ایسا کام کیا؟ نہیں، اشاعت دین کا کام کیا. تو یہ نبیوں کا کام کرنے والے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو فرمایا، اے علی، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک بھی شخص ہدایت حاصل کرتا ہے، اے علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک بھی شخص کیا کرتا ہے، ہدایت حاصل کرتا ہے، خیر لکم مما تطلعی علیہ الشمس و اوتر، وہ تم سے ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے، یعنی جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے افضل کیا چیز ہے، کہ اگر تیرے ہاتھ سے کوئی ہدایت آئے پورے دنیا مافیہ میں جو ہے اس سے یہ کیا ہے، افضل ہے. اور فرمایا قیامت میں دو چیزیں لائی جائیں گی. کیا لائی جائیں گی؟ عامر جحنی سے یہ حدیث مرفوع نقل ہے کہ فرمایا دو چیزیں لائی جائیں گی، ایک عالم کی روشنائی، روشنائی سوچتا ہے اسے لکھتے ہیں انک، اور شہید کا خون، شہید کا خون اور عالم کی روشنائی، ان کو لایا جائے گا. تو ایک حدیث میں ہے کہ یہ ایک دوسرے پر، یعنی ایک اور دوسرے پر فضیلت نہیں ہوگی، یعنی دونوں برابر ہوں گے. اور ایک میں ہے فیرج مداد العلماء، کہ اس میں راجہ ترجیح یعنی علماء کی روشنائی ہوگی. اب خوب سمجھ لو، اب خوب سمجھ لو، علم طالب علم اور عالم دین کی فضیلت، سمجھ گیا؟ اب کہتے ہیں عالم باللہ کس کو کہیں؟ عالم باللہ کہ تین علامتیں اس میں ہوتی ہیں. عالم باللہ میں کیا ہوتی ہیں؟ اس کو پہچانو گے کیسے؟ اس میں تین علامتیں ہوتی ہیں، ذاکرا خائفا مستحیا. ایک تو وہ ذاکر ہوتا ہے، ایک تو اس کا قلب اور اس کی زبان اللہ کے ذکر میں رتب و لسان رہتی ہے، اور وہ اللہ سے خائف بھی رہتا ہے. اس خوف کی وجہ سے ادنا گناہوں سے بھی بچتا رہتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حیا بہت غالب ہوتا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس علم ہے تو نہ ذاکر ہے، نہ خائف ہے، نہ مستحی ہے، نہ اس میں حیا ہے، تو سمجھا جائے گا کہ اس کے پاس جو ہے علم حقیقی نہیں ہے، علم ناقص ہے. یا کوئی شخص اس کے پاس بڑا علم ہے لیکن عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو سمجھا جائے گا اس کے پاس جو علم ہے وہ علم حقیقی نہیں ہے. کیوں؟ علم حقیقی وہ علم ہے جو عمل پر مجبور کرے. علم جو اگر صحیح ہوگا، علم اگر صحیح ہے تو وہ علم اس شخص کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے پاس جو یہ علم ہے یہ ناقص ہے، یہ زبانی سطحی علم ہے، اس کے پاس حقیقی علم نہیں. اگر ایک اسی لیے عالم کو عالم، یعنی اس میں جو یہ عالم کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں اس کا یہ پوری عبارت ہے عالم باعمل، عالم بلا عمل کو یعنی حقیقی عالم نہیں کہتے. اگرچہ اصطلاحاً اس کو عالم کہیں گے کہ اس کو معلومات بڑی ہیں، لیکن عالم جب کہیں گے تو عالم میں یہ جو با عمل کا لفظ یہ اس میں کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. یہ مطلب سمجھا ہوا ہے کہ عالم ہے, اور اس کے پاس اگر علم حقیقی ہے تو اس کے پاس عمل بھی حقیقی ہو, عمل کرتا ہو. اور اس کا تو فرمایا اور ذکر, اب یہ فرماتے ہیں اب اس کے پاس جو ذکر ہوگا میں ذکر قلب لا ذکر لسان, یعنی خالی ذکر لسانی نہیں بلکہ اس کا قلب بھی ذاکر ہوگا, اس کی زبان ہی نہیں, اس کا مطلب نہیں زبان پر ذکر نہیں ہوگا, زبان بھی اس کی ذاکر ہوگی لیکن اس کا جو اصل مدار ہے قلب کا تو وہ بھی ذاکر ہوگا. کیا ہوگا؟ وَأَمَّا الْخَوْفَ خَوْفُ الرِّيَا لَا خَوْفُ الْمَعْصِيَةِ. اب کہا کہ عالم خائف ہوتا ہے, اب کہا عالم کیا ہوتا ہے؟ خائف ہوتا ہے. پتہ یہ خوف کس چیز کا اس کو ہوگا؟ جو عالم حقیقی ہوگا وہ تو گناہوں سے بچتا ہی ہوگا, یعنی یہ تو ظاہر ہے وہ شکل گناہوں کے نزدیک. ہاں اس کو اگر خوف ہوگا تو ریا کا خوف ہوگا, وہ ریا سے ڈرتا ہوگا, یعنی اس سے گناہ کا صدور کیا ہے, یعنی مشکل ہے, محال تو نہیں ہے مشکل ہے, بہت بعید ہے کہ ایک عالم ہو اور گناہ بھی کرتا, تو وہ گناہوں سے آزاد, یہ کہ وہ یعنی معصوم انظم, گناہوں سے تو معصوم نہیں ہوگا عالم, گناہ تو اس سے بھی ہو سکتے ہیں, گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ یعنی کبھی کبھی ہو سکتا ہے اور وہ اس پر کیا یعنی مصر اصرار نہیں کرے گا, وہ اس پر اصرار نہیں کرے گا, فوراً توبہ کرے گا, اگر کبھی غلطی ہو گئی فوراً توبہ کرے گا, اس کو اصرار گناہوں پر نہیں کرے گا, سمجھ گئے؟ تو اب اس کو جو خوف ہے, اب یہ جو عبادت اور جو بھی کرتا ہے اب یہ ڈرتا رہتا ہے کہ کیا اللہ کے ہاں یہ مقبول بھی ہے یا نہیں, یا بس میں یہ سب لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت بھی ہے, اس کی کوئی قبولیت بھی ہے, اب اس کے لیے لرزان و ترساں رہتا رہے. گناہوں سے تو وہ بچتا ہی بچتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریا سے بڑا ڈرتا ہوگا. الخوف فخوف الریا لا خوف المعصیہ واما الحیا فحیا وما ترى قلب لا حیا الظاہر. اب اس میں حیا ہوگا, کون سا حیا؟ ایک ہوتا ہے کہ ظاہری حیا, ایک لڑکا بڑا شریر ہوتا ہے بڑا شیطان ہوتا ہے لیکن بڑوں کے سامنے استاد کے سامنے ایسے رہتا ہے, اس سے بڑا شریر کوئی نہیں, یعنی دھوکہ دیتا ہے, اندر شیطان ہے اور ظاہر میں کیا لگاتا ہے بڑا شریفانہ حیت اختیار کرتا ہے استاد. اب استاد کہتا ہے یہ بڑا شریف ہے, اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے, لیکن کہا یہ اس کو حیا نہیں کہتے, حیا ہے تو وہ اندر سے حیا القلب, جو اندر جس پر اللہ تعالیٰ اندرون کو بھی دیکھتے ہیں, تو اس شخص کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ظاہر کو دیکھتے ہیں میرے باطن کو, جہاں اس کے ظاہر سے حیا ٹپکتی ہے وہاں اس کے باطن سے حیا ٹپکتی ہے, جہاں اس کے جلوت میں یہ حیا اختیار کرتا ہے وہاں یہ خلوت میں بھی کیا حیا اختیار کرتا ہے, سمجھ گئے؟ اور یہاں ایک بیچ میں ایک بات یہ فرمائی کہ تین نیندیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی ناپسند ہیں, اور تین جگہوں پر ہنسنا ایسا ہے جو اللہ کو بڑا ناپسند ہے. تین نیند ناؤ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں, مبغوض ہیں, اور اسی طرح سے ہنسنا. ایک بعد الفجر, نماز فجر کے بعد سونا اللہ کو بڑا ناپسند, اشراق سے پہلے فجر کے فوراً بعد سونا, کیونکہ یہ تو نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے, یہ تو نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے, رات کے ملائکہ اوپر جاتے ہیں اور دن کے ملائکہ نیچے آتے ہیں, تو رات کے ملائکہ جاتے ہیں تو بندے کو عبادت میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی گواہی دیتے ہیں, دن کے ملائکہ آتے ہیں تو اس بندے کو عبادت میں دیکھتے ہیں تو اس کی گواہی دیتے ہیں, اور جو کوئی گناہ یا غفلت میں ہوگا تو اس کا ویسے ہی کیا کرتے ہیں گواہی دیتے ہیں. اور ایک ہے قبل العتمہ یعنی عشاء نماز سے پہلے, عشاء نماز سے پہلے بھی سونا کیا ہے ناپسندیدہ ہے, عشاء نماز سے پہلے سونا. اور ایک ہے نماز میں سونا, ایک ہے النوم فی الصلاۃ نماز کے اندر سونا, یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. نماز کو بیداری چاہتی ہے, اللہ کا دھیان چاہتی ہے. اور اسی طرح سے تین جگہوں پر ہنسنا, ایک ہے جنازے کے پیچھے ہنسنا, جنازہ آگے چل رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپس میں مذاق بھی کرتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس پر ہنستے بھی ہیں, حالانکہ آگے آگے عبرت کی چیز جا رہی ہے کہ کہیں ہمارا کیا حشر ہوگا, اس پر سوچنے کا وقت ہے, وہاں ہنس رہے ہیں. یا مقبرے کے پر ہنسنا, کہ مقبرہ تو عبرت ہی عبرت کا, زیارت قبور تو اسی لیے آیا تھا کہ انسان عبرت حاصل کرے, کبھی کبھی وہاں جا کر یہ سوچے کہ جب میں اس میں ہو جاؤں گا میرا کیا حال ہوگا. یہ بھی کبھی زمین پر چلتے تھے, ان کی بھی کبھی کوٹھیاں تھیں, ان کی بھی کبھی حکومتیں تھیں, یہ دنیا پر تھے, اب ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں, میرا بھی تو اب وہاں بھی کوئی ہنسے تو یہ بھی کیا ہے. اور اگر ذکر کی مجلس کسی جگہ ہو, مجلس ذکر ہو اور وہاں ہنسنا, اب یہ مجلس ذکر نصیحت حاصل کرنے کی جگہ ہے, تو یہ چیزیں کیا ہیں. اور فرمایا شبہ اللہ تعالی بالماء لخمس فاحتمل السیل سببا رابعا السیل ہاہنا العلم, یہ قرآن کی آیت میں قائد ہے جہاں پر اللہ تعالی نے علم کو پانی کے ساتھ کیا دی, مشابہت دی. پانی کے ساتھ کس کو مشابہت دی؟ پانی کو, علم کو. کیوں دی؟ پانچ وجہوں سے. بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے, بارش اوپر سے نازل ہوتی ہے, علم بھی اوپر سے ہی دیا جاتا ہے, یہ اپنی اس کی قد و قاوش سے نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ جسے چاہے اس دعوت سے نواز دیتے ہیں. اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے, سرسبز و تازہ ہوتی ہے. اسی طرح علم جب جس قلب میں داخل ہوتا ہے اس کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے, وہ بھی تازہ ہو جاتا ہے. اور جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیا دینے لگتی ہے, فصل دینے لگتی ہے, نباتات اور پھل دینے لگتی ہے. اور جب علم کی بارش کسی قلب میں ہوتی ہے تو اس میں سے بھی کیا نکلتے ہیں, اس میں سے طاعات کے پھل نکلتے ہیں, منہیات سے بچنے کے پھل نکلتے ہیں, طاعات کے پھل نکلتے ہیں. یعنی اب یہ شخص, اب اس کو علم دیا گیا, اب یہ طاعت میں لگ گیا, اب اعمال صالحہ کا پھل نکل رہا ہے, اعمال صالحہ کا پھل پیدا ہو رہا ہے, سمجھ گیا. اور جب بارش ہوتی ہے تو گرج چمک ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہوتی ہے. اور علم کے سے بھی اس پر وعد و وعید کی گرج چمک ہوتی ہے, وعد و وعید کی. اور بارش کیا ہوتی ہے, بارش سے نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے بارش سے. اور اسی طرح سے علم بھی نافع بھی ہوتا ہے ضار بھی ہوتا ہے, یعنی اگر علم پر عمل کیا تو نفع کی چیز ہے, اور اگر اسی علم پر عمل نہیں کیا تو. اور دوسری چیز فرمائی العلم افضل من المال بسبعۃ اوجہ, علم مال سے سات وجہوں سے کیا ہے افضل ہے, علم مال سے سات. ایک یہ کہ علم میراث ہے انبیاء کی, علم کن کی میراث ہے, اور مال کن کی میراث ہے, فرعون کی, فرعین کی. علم میراث کن کی ہے, نبی دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے, علم چھوڑ کر گئے, مال چھوڑ کر نہیں گئے. اور مال چھوڑ کر کون گئے, فرعین, فرعون مال چھوڑ کر گیا, تو علم کن کی میراث؟ تو انبیاء کی, اور مال فرعونوں کی. اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال, اور مال کی حفاظت کرنا پڑتی ہے اور علم وہیں سے حفاظت کرتا ہے. مال آپ کے پاس, کسی کے پاس مال ہے تو اس کو فکر ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے, اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ علم اس شخص کی حفاظت کرتا, صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے, علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے, اور مال اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے, وہ تو پریشانی کا سبب ہے اور علم سکون کا سبب ہے, وہیں سے حفاظت. اور جب انسان دنیا سے چل جاتا ہے تو علم باقی رہتا ہے, اور جب وہ دنیا سے چلتا ہے مال اس کے ساتھ جاتا ہے, مال اس کے ساتھ نہیں جاتا. اور مال مومن کو بھی ملتا ہے, کافر کو بھی. مال کن کو ملتا ہے؟ اور علم جو ہے خالص مومن کو ہی ملتا ہے, علم دین, علم حق, کافر کو اس میں کوئی حصہ نہیں. اور مال مشترک ہے, مال دونوں کو ملتا ہے, اور بعض وقت دیکھو کہ کافر کو زیادہ ملتا ہے, لیکن علم خالص مومنین کا خاصا ہے. اور ہر ایک شخص مالداروں کا محتاج نہیں ہوتا, لیکن ہر ایک شخص عالم دین کا محتاج ہے. ہر ایک شخص عالم دین کا, اور ہر ایک شخص مالداروں کے, یعنی ایک شخص غریب ہے, غریب ہے, بہت مال کم ہے, لیکن دو وقت کی روٹی کھاتا ہے, اور اس کے پڑوس میں کروڑ پتی ہے, لیکن یہ غریب شخص کبھی اس کو نہیں جاتا کہ مجھے روٹی دے دو. اب اس کے پاس کام ہے تو اسی پر گزارا, لیکن یہ اس کروڑ پتی کا محتاج, لیکن وہ کروڑ پتی عالم دین کا, اس کو کوئی پریشانی ہوگی تو صاحب علم سے اس کو پوچھنا پڑے گا. اس پر ایک مشہور واقعہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک نواب ڈھاکہ تھے. ڈھاکہ میں اس وقت تو مطلب یہ جو متحد ہندوستان تھا, بنگلہ دیش, پاکستان وغیرہ نہیں بنے تھے, ایک ہی ملک تھا. تو ڈھاکہ کے نواب جو تھے بہت امیر, وہ بڑی منت سماجت کرتے تھے حضرت خانی رحمۃ اللہ, خط پر خط کہ حضرت آپ ڈھاکہ کا سفر کریں, آپ ہمارے ہاں آ جائیے, آپ ہمارے ہاں آ جائیے. تو بہرحال آخرکار حضرت نے قبول فرما لیا. تو جب یو پی سے ڈھاکہ جانا ہے تو پہلے کلکتہ جانا ہے, پھر کلکتہ سے آگے ڈھاکہ جانا ہے. تو حضرت کلکتہ پہنچے ٹرین سے. جب کلکتہ پہنچے تو وہاں اس نواب ڈھاکہ نے ایک شخص کو حضرت کے استقبال کے لیے بھیجا تھا. اب اس نے حضرت علیہ رحمہ کو وہاں پر بڑے یہ ہدیے, تحفے, گفٹس دینے چاہیں. تو حضرت کے تو اصول بڑے سخت تھے, تو وہ تو بڑے, یعنی وہاں کا ڈسپلن, اور وہ تو ایک شخص نے, یعنی بیچ میں بتاؤں, ایک شخص نے حضرت کو ایک منی آرڈر بھیجا, مدرسے کے لیے یا کس کے لیے بھیجا, کہ کسی مدرسے والے کو پیسے دیتے ہیں لوگ, تو منی آرڈر بھیجا کہ حضرت ایک, اور نیچے منی آرڈر کے وہاں چھوٹا سا ایک جملہ لکھا, حضرت دعا کیجیے. منی آرڈر اور نیچے لکھا تھا حضرت, تو حضرت نے وہ منی آرڈر اسی وقت لوٹا دیا, فرمایا یہاں دعا نہیں بیچی جاتی, یہاں دعا نہیں بیچی جاتی. بھائی اگر دینا ہے تو یہ تو تم آخرت کے لیے دے رہے ہو. اور حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ جو مدرسے والوں کو یا ان مسجد وغیروں کو اگر چندہ دیں تو اس پر شکریہ نہیں کہنا چاہیے, اس پر شکریہ نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ جو شخص اس مدرسے کا ذمہ دار ہے یا مسجد کا ذمہ دار ہے, یہ جو دینے والا ہے اس کو نہیں دے رہا ہے, وہ تو شکریہ کرے. یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس کا پیسہ نیک کام میں لگا رہا ہے. اب اس کی ذات کو تو کچھ نہیں دے رہا ہے, اب یہ کیوں شکریہ کرے؟ بلکہ حضرت یہاں تک فرماتے تھے کہ اگر کوئی رسید مانگے تو اس سے بھی نہیں لینا چاہیے. رسید مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو جس کو وہ دے رہا ہے اس پر اس کا اعتماد نہیں ہے, شاید گڑبڑ کرے گا, اور جس کو گڑبڑ کرنا ہے وہ رسید لے کر بھی گڑبڑ کرے, جس کو گڑبڑ کرنا ہے وہ رسید لے کر بھی گڑبڑ کرے. اگر کسی کو دینا ہے تو اگر اعتماد ہے, اگر نہیں اعتماد ہے مت دے, تو یہ شخص شاید صحیح استعمال نہیں کرے گا, تو پھر اس کو دینا ہی کیوں؟ اور جب دے رہا ہے اس کو تو اس کو نہیں دے رہا, اس کی ذات کو کیا دے رہا ہے؟ اس کی ذات کو تو نہیں دے رہا ہے, یہ تو اللہ کے لیے دے رہا ہے, اپنی آخرت کے لیے دے رہا ہے. یہ اس کی اس پر منت ہے کہ وہ اس کا پیسہ وہ اپنا کاروبار کرے گا, وہ یہ اس کے لیے ثواب کا کچھ کام کر کے رکھ دے گا وہاں پر, تو اس کی منت ہے اس پر, نہ کہ اس کی منت اس پر. اور لوگ اس پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے 1,000 روپیہ دیا تو شکریہ تک نہیں کیا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی آوبغت ہوگی, بڑی تعریفیں ہوں گی. اصل میں یہاں جو ہیں تو اسی کو دیتے ہیں, اللہ کی رضا کا کم خیال ہوتا ہے. بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے, اس کے مسائل بڑے مشکل ہیں. بلکہ یہ تک فرماتے کہ اگر ایک شخص, یعنی ایک عامی شخص گیا تو مدرسے کا طالب علم فرض کرو, یا کوئی ایک شخص کسی کو گیا اس نے 10 روپے دے دی, اب بڑا آدمی گیا اب اس نے 100 روپے دے دیا, پہلے 10 روپے دیے, تو حضرت فرماتے یہ 90 روپے جو ہیں یہ حرام ہیں, یہ اس نے اس بڑے آدمی کی وجہ سے دیے, اصل میں دینے تھے اس کو 10 ہی. اب یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں کیوں چندے کو نہیں آتا ہے, یہ خود چندہ کیوں نہیں کرتا ہے, ارے تمہیں اس کو دینا ہے خدا کے لیے تو چوری چھپے بھی دے, تو نہیں دینا ہے تو اسی شخص کو تھوڑا ہی دینا ہے. وہ سب حرام ادا ہے, کیونکہ اس نے اب اس مال کو, مال حلال ہوتا ہے طیب خاطر سے, دل کی خوشی سے, جو مال دل کی خوشی سے دیا جائے وہ کیا ہے؟ حلال ہے. جو دل کی خوشی سے نہیں دیا جائے وہ کسی دباؤ یا کسی لحاظ یا کسی اور مرتبے وغیرہ سے جو اس کا دباؤ ڈال کر لیا جائے گا وہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. بہرحال یہ پتہ نہیں بیچ میں کیسے بات آ گئی. ہاں, یہ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہاں دعا نہیں بیچی جاتی, اور دعا کی درخواست کرو. اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بزرگ کو ہدیہ دیں گے تو پھر بڑی دعا کرے گا, اگر ہدیہ نہیں کرے گا دعا نہیں کرے گا. تو فرماتے جو ایسا کہے اس نے اس بزرگ کی شان میں خیانت کی, اس نے اس کو بزرگ ہی نہیں سمجھا, یہ ہدیہ سے یہ دعا کرے گا, اگر ہدیہ نہیں دیں گے, جیسے لوگ آستانوں پر یہاں نذرانہ ڈالتے ہیں اس سے زیادہ خوش ہو جائیں گے, یہ تو رشوت ہو گئی. ارے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا, وہ دنیا میں سے جانے کے بعد ان چیزوں سے کہاں خوش ہو جائیں گے؟ یہ تو رشوت کی صورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کر. تو جب اس شخص نے ہدیہ دینے چاہیں تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ کوئی ہدیہ دینے کا مقام ہے؟ حضرت کا اصول تھا اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو گھر آ کر دے, سفر میں کچھ نہ دے. سفر میں تو سفر مقام نہیں ہے, تو اگر کسی کو محبت ہے تو وہ گھر آ کر دے دے گا. محبت ہدیہ تو محبت سے دیا جاتا ہے. اب وہ شخص حضرت کو کیا جانتا, اس نے کہا ارے آپ کہتے ہیں نواب ڈھاکہ آپ کے گھر آئے, کیا کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے یا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے؟ اچھا, ہم تو سمجھتے ہیں نواب پیاسا ہے ہم کنواں ہیں, یہ تو الٹا ہوا. وہیں سے ٹرین پر چڑھے واپس گھر آ گئے, ڈھاکہ نہیں گئے تو وہیں سے واپس ہو گئے. اب نواب ڈھاکہ پھر معافی, حضرت معافی ہو, یہ شخص نادان, یہ شخص ایسے شخص کو کیوں اس کام پر معمور کیا جس کا وہ اہل نہیں؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنواں ہیں آپ پیا سے, نواب ڈاکو کو کہا اور کہا ہمارے پاس کی دلیل ہے, دیکھو دنیا تمہارے پاس بھی ہے. حضرت فرماتے نواب صاحب اور ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس زیادہ ہے اور ہمارے پاس, لیکن الحمدللہ ہم دنیا میں آپ کے محتاج نہیں ہیں, کبھی آپ کے پاس نہیں آئے ہم کو کچھ دنیا میں سے دے دو, ہم آپ کے دنیا کے محتاج لیکن ہمارے اللہ نے علم دیا ہے اور آپ ہمارے علم کے محتاج ہو، معلوم ہوا آپ پیاسے ہو ہم کو، تو واپس گھر آئے. تو یعنی یہ یہاں فرما رہے ہیں کہ صاحب مال کا ہر ایک محتاج نہیں ہوتا اور صاحب علم کا ہر ایک محتاج ہوتا. یہ تو علم کی بڑی فضیلت ہے کہ صاحب علم کا ہر ایک محتاج ہوتا ہے. اور فرمایا العلم یقوی رجل المرور علی الصراط والمال یمنع، کہ جو علم ہے وہ پولیس صراط پر چلنے میں ایک شخص کو قوت عطا کرتا ہے، پولیس صراط سے گزرنے میں مدد کرتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، اور مال وہاں رکاوٹ بن جاتا ہے. پولیس صراط پر مرور سے، پولیس صراط پر گزرنے سے مال کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے. اور علم کیا بنتا ہے؟ تو تم رکاوٹ کو حاصل کرنا چاہو گے یا وہ چیز جو پار کر دے؟ جزیان مومنو ان نور کا کیا، یاد نہیں رکھتا. یعنی یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب مومن پولیس رات سے چلے گا تو جہنم کہے گا اے مومن جلدی سے گزر جا، تمہارا نور مجھے بجھائے جاتا ہے. اے مومن جلدی سے گزر جا، تیرا نور میرے آگ کو بجھائے جا رہا. سمجھ گیا؟ عالم کی فضیلت، علم کی فضیلت. اس لیے طالب علم کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، طالب علم کو، اور باقی ہم لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار لوگوں میں سے ہو جاؤ. یکون کن من الاربع، اسی میں ہے، ولا تکن خامسن کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. چار میں سے ہو جاؤ، پانچواں نہ ہو جاؤ. یا تو عالم بنو، معلم بنو، یا تو متعلم بنو، طالب علم بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے، طالب علم نہیں بن سکتے، تو کم از کم مستمع بنو، یعنی سننے والے بن کہ درس ہو رہا ہے وہاں بیٹھے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا محب بنو، ان سے محبت رکھنے والے بنو. ان کے علاوہ کسی پانچ گروپ میں تمہارا تعلق نہ، یا تو معلم بنو، یا متعلم بنو، یا جہاں درس و تدریس ہو رہا ہے وہاں سماعت سے کام لو، سنو. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، کم از کم ان سے محبت رکھو، محب بن. ولا تکن خان، اور پانچواں مت بنو. تو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے وافر حصہ نصیب فرمائے. اصل دنیا کی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، علم دین سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. اسی گوشے میں پڑے رہو اور حاضر کرتے رہو، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. وہ باہر جو لوگ ہیں سب پریشان ہیں، یہ جو ہے گوشے عافیت ہے. وہ سمجھتا ہے باہر کے لوگوں سے پوچھو سب پریشان ہیں. اس گوشے عافیت کو مت چھوڑو. اللہ تعالیٰ اپنے کی توفیق